لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وإسرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفلما أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم.
سیرت رسول میں نمایاں طور پر یہی وہ وقت نظر آتا ہے جب پیغمبر ہاتھ اٹھا کے بد دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر اگر تقریر کے وقت میں گنجائش ہوئی تو تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم موڑ کہ اب تک مسلمانوں کی لڑائیاں کافروں کی ہو رہی تھیں اب وہ وقت آ رہا ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ علی ایلان میدان میں نکل کے یہودیوں سے شروع ہونے والا ہے یعنی غزوہ بنون ہے. بہرحال ابتدائی دو واقعات جن کے بارے میں یہ عرض کیا گیا کہ حقیقت میں یہ ٹریجڈی ہے اس اعتبار سے عرب کی جاہلیت اور خود پرستی کے ماحول کی جو روایتیں ہیں جو رسم ہیں جو رواج ہیں ان سے ہٹ کر یہ واقعات پیش آئے اور خلاصہ یہ ہے کہ عہد کی لڑائی میں آتی فتح اور آتی شکست کے بعد کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ فی الحال ہمارے لیے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا ہے. اتنے عرصے ہم اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں جائیں اتنے عرصے مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا ہے کسی نہ کسی مسئلے میں الجھائے رکھنا ہے. چنانچہ کی ایک طرف اگر مکے کے کافر جنگ خندق کی تیاری کر رہے ہیں جو تقریباً ڈیڑھ پونے دو سال کے بعد ہونے والی ہے تو دوسری جانب مسلمانوں کو مشغول کرنے کے عرب کے چھوٹے چھوٹے قبائل کو ابھارا جا رہا برانگیختہ کیا جا رہا ان کو انکریج کیا جا رہا کہ وہ جا کے مسلمانوں پہ حملہ کریں اور ایسی ہی ایک چھوٹی سی لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کی دوستی ہے عرب کے ایک اور مشہور قبیلے بنو قزیل سے. جب عرب کے جو قبیلے پھر ان میں چھوٹے چھوٹے قبیلے شروع ہوتے ہیں جیسے قریش پورا قبیلہ اب بنو ہاشم بنو امیہ سب اس کی شاخ ہیں تو بنو قزیل قریش کے برابر یہ بہت بڑا قبیلہ جو مکے اور مدینے کے درمیان کے علاقے میں رہتا ہے اس کی ایک شاخ بنو نفجان اس کے سردار نفجان ابن خالد کو قریش نے لالچ دے کے مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے سے آئے. وہ آیا جب قریش ناکام ہو کے دو دفعہ جا چکے ہیں بدر و احد سے تو اس چھوٹے سے لشکر میں مہاراج کیا حکمت تھی چنا کہ یہ سردار کیا بھاگ گیا کیا مارا گیا. بہرحال مارا گیا یا بھاگ گیا ایک اختلافی مسئلہ نتیجہ یہ نکلا کہ کس جنگ کی شدت کے نتیجے میں قریش بنو حزیل جیسے طاقتور قبیلے کیا کہ یہ پٹی بڑھائی کہ مسلمانوں نے تمہارے خاندان کو یہ شاخ کو شکست دی ہے یہ تمہاری بدنامی ہے یہ تمہاری توہین تم مسلمانوں کو جا کے اس کی سزا دو. اس بڑے فصلے کو ایک جانب مجبور کیا دوسری جانب گزشتہ تقریب میں یہ بات آ گئی تھی لیکن خلاصتاً ان چیزوں کو بیان کرنا پڑ رہا دوسری جانب ایک لالچ بھی ان کو پہنچائے دو چیزیں جمع کر ایک جانب غصہ دلائے انتقام جہاد کو بھڑکایا دوسری جانب لالچ بھی شامل کر دی اور لالچ یہی کہ مکے میں ایک ماں جس کے دو بیٹے بہت کی لڑائی ایک ہی آدمی آخری جس نے ثابت انصاری کے ہاتھوں مارے جا چکے وہ ماں بار بار ایک اعلان کرتی پھرتی کہ اگر کوئی میرے بیٹے کے قاتل کا کٹا ہوا سر میرے پاس لے کے آئے تو میں اس سر میں شراب بھر کے پیوں اور لا کو چھوڑے ایک قبیلے کے لیے بھی یہ بہت بڑی لعنت ہے. لعنت اور انتقام ان دو چیزوں کو جمع کیا. بنو خزیل تیار ہو گئے کہ ہمیں مسلمانوں سے انتقام لینا. لیکن اتنی عقل تو ان کے پاس کی ہے کہ جب مکے کے یہ بڑے بڑے سردار جو ہمیں ابھار رہے ہیں جو ہمیں بھیج رہے ہیں جب یہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو ہماری کیا طاقت و دفاع کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں. انہوں نے اب سوچا کہ ہمیں دفاع سے کام لینا, فریب سے کام لینا, دھوکے سے کام لینا. اب تک مسلمانوں اور کافروں کے جو مقابلے ہو رہے ہیں میدان میں نکل کے مقابلے ہو رہے ہیں, اب پہلی مرتبہ تاریخ اسلام اتنی کھلی دفعہ بازی کہ اتنے کھلے فراد اور فریب کا دخل شروع ہو رہا. چنا کے قبیلہ خود رہے انعام کی کیا انتقام انتقام کس بات کا کہ وہ جو ہمارے 150 آدمیوں پر حملہ کیا مسلمانوں نے اور 8-10 کتے سے مارے تو کم سے کم 8-10 مسلمان ہمارے ہاتھ سے مارے گا. اب یہ تو بنو حضیر کو بھی پتا کہ رسول کو تو ہم شہید نہیں کر سکتے. جب مکے کے سرداروں اور ابو سفیان کے لیے ممکن نہ ہوا تو ہمارے لیے کیا ممکن ہوگا کہ وہ 8-10 آدمی مارنا تاکہ مقابلہ برابر کا ہو جائے اور ان میں اگر وہ عاصم ہم کو مل جائے جس کے لیے مکے کی ایک عورت 100 اونٹوں کا انعام رکھوں گی تو ایک تیر سے 2 شکار اور ایک ہی وقت میں ہمیں 2 فائدے حاصل ہو جائیں گے. اب فراڈ اور دھوکے سے ایک سازش مل جاتی اور بالکل ہی غیر جانبدار دو چھوٹے چھوٹے فقیروں جن کا نام اصل اور فارا جو بالکل غیر جانبدار ہے ان کا اب تک کے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں ان کو تیار کیا گیا. معلوم ہے بنو حضیل کو کہ اگر ہم میں سے کوئی مدینے چلا گیا اور مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ بنو حضیل والے آئیں تو کیونکہ مسلمانوں کی آخری سڑک اسے لڑائی تو نہیں کہیں گے سڑک ہوئی تھی ایک چھوٹی آخری سڑک بھی ہم سے ہوئی ہے مسلمان چوکنا ہو جائیں گے ہوشیار ہو جائیں گے. کسی اور کو بھی تو چھوٹے چھوٹے فقیر جن کا کوئی نام بھی نہیں جانتا حالات میں انہیں تیار کیا گیا وہ مدینے میں آئے اور جو یہ اپنے ذہن یہ خیال رکھ کے آ رہے ہیں کہ آصف نامی صحابی کو تو ہمیں ضرور لے جانا تو انہیں کے گھر میں آ کے اترے پہلے مہمان بن گیا ان کے گھر میں اترے پھر مدینے کی مسجد میں پہنچے. آخری جملے گزشتہ منگل کی تقریر کے لیے کہ ان آنے والے کافروں کو پتا کہ پیغمبر سب سے زیادہ اسلام کی تقریب کے سلسلے میں دلچسپی وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کی فرق کو سیکھیں مسائل فرق کو سیکھیں. اور معلوم ہے تمام عربوں کو کہ مدینے والوں نے بھی جب رسول کو بلایا تھا تو پہلے پیغمبر اپنے صحابی موسف ابن عمیر کو بھیجا. اچھا موسف کے حالات ہمارے سلسلے تقاریر کئی مرتبہ آئے اور بڑی تفصیل کے ساتھ آئے لیکن بہرحال 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے اور مومنین نے کرام کا حافظہ اتنا طاقتور کہاں رہے منگل کی بات یاد نہیں رہتی ہے. کہاں ہم یہ سوچیں کہ 3 سال پہلے کی تفصیلات ذہن میں ہوں گی. تو خلاصہ یہ تھا کہ مدینے والوں نے بھی جب پیغمبر کو بلایا مسجد تو پیغمبر نے یہی کہا کہ میرا ایک نائب اور شاگرد جائے گا پہلے تمہیں دین کے بنیادی مسائل سکھائے گا جب تمہیں قابل ہو کہ تمہارے درمیان بیٹھ کے دین کا کام کیا جا سکے تب میں ہجرت کر کے آؤں گا. پیغمبر کے جملے یہ نہیں تھے لیکن مفہوم یہی تھا کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو پہلے دین کو سیکھنا پڑتا. یہ نہیں کہ ہمیں خود یہ پتا نہ ہو کہ فرقہ جعفری ہے کیا اور ہم ساری دنیا میں اس کو نافذ کرنے کے لیے کھڑے. پہلے خود سیکھنا پڑتا ہے کہ بعد دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا. تو معلوم ہے ان دو قبیلوں یہ پیغمبر کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. اچھا اب تک تو ساری بات ہماری تاریخ سے چل رہی اب آئیے قرآن. قرآن پیغمبر کی ایک صفت بتا رہا لیکن ایک لفظ ایسا جو اردو میں بہت برے معنی میں استعمال ہوتا بلکہ عربی میں بھی جس کا مفہوم عام طور پہ اچھا نہیں لالچی کھڑی انسان میں حرص پیدا ہو جائے دولت کی حرص یا کسی بھی ایسی دنیاوی کوئی چیز کی حرص لالچ بہت بری صفت. لیکن یہی لفظ ہری قرآن نے پیغمبر کے لیے استعمال کیا. اے رسول حریصن علیکم عام مسلمانوں سے کہا جا رہا کہ پیغمبر تمہارے بارے میں انتہائی حریص پیغمبر کو انتہا سے زیادہ شوق ہے کہ دنیا میں اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے اور جو لوگ مسلمان بھی ہو جائیں ان کے بارے میں بھی پیغمبر حریف ہے. اب حریف کا میں ترجمہ نہیں کرتا اس لیے کہ اردو میں تو بہارا جب سے لالچی لانا یقیناً توہین رسالت کے زمرے میں آئے گا. لیکن قرآن کہہ رہا کہ دین پھیلانے اور جو لوگ مسلمان بن جائیں پھر ان کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں رسول حریف ہے, انتہا سے زیادہ حریف ہے. چنانچہ اسی بہانے کو استعمال کر کے یہ کرو کہ لوگ پیغمبر کے پاس آئے. اللہ کے رسول ہماری قوم اسلام قبول کر چکی ہے, اب ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والے پیدا ہوں اور ہمیں کس میں فقہ حاصل ہو. اللہ کے رسول آپ اپنے کچھ صحابیوں کو اپنے کچھ شاگردوں ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجیں. پیغمبر اسلام ان کی خواہش نہ صرف یہ کہ قبول کرتے ہیں بلکہ خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں. پھر انہوں نے بیچ میں ایک بات اور کہی, اللہ کے رسول ہم مدینے میں سب سے ناواقف ہیں, بہرحال ٹھہرے ہوئے آصف کے گھر میں اس سے ہماری کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, کچھ بات چیت ہو گئی ہے, کچھ تعلقات ہو گئے, کچھ ہم اس سے مانوس ہو گئے. تو اگر اپنے صحابیوں کے ساتھ آپ اس کو بھجوا دیں تو ہمارے زیادہ اچھا رہے گا کہ اگر ایک جانا بوجھا آتی پیغمبر اسلام ٹھیک ہے کسی کو تو بھیجنا ہی, چلو آصف بھی جائیں گے اس کے ساتھ. اسی اس جماعت کا نام بھی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں ہے سریہ آصف ان سے ثابت, پیغمبر نے ان کو بھجوایا بھی بلکہ سردار بنا دیا. اب اس میں اس کے بعد جو واقعات آ رہے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے تاریخ. پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ کتنے آدمی پیغمبر نے بھجوایا, دوسرا یہی اختلاف جو ابھی میں نے بتا دیا کہ کس کو سردار بنایا, اور اس کے بعد جتنے واقعات آگے بڑھے کئی روایتیں ہیں کتابوں میں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں اگر میں یہاں بیان کروں تو آپ الجھ جائیں, واقعہ خود ہی اپنی جگہ ذرا مشکل واقعہ, تو میں صرف اسی روایت کو پڑھتا جاتا ہوں جو ہمارے علماء کے درمیان زیادہ مشہور ہے. ورنہ پہلا اختلاف یہی کہ کتنے آدمی گئے, ایک روایت میں چھ گئے, ایک میں سات, ایک میں آٹھ, ایک میں دس, چھ سات آٹھ یا دس. بہرحال دوسرا اختلاف یہ کہ سردار آصف کو بنایا یا مرسد کو بنایا. اب یہ سارے اختلافات بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, ہم ریسرچ نہیں کر رہے بلکہ صرف سیرت رسول کے مشہور مشہور واقعات بیان ہو رہے ہیں. تو ان تفصیلات کو چھوڑ دیجیے, یہ جملہ بھی مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کتابیں پڑھنے کا عادی وہ کتاب میں کچھ اور پڑھ کے آیا ہوں, جہاں کچھ اور سن رہا ہوں, یہ اس کے ذہن میں رہے کہ یہ ساری باتیں مختلف روایتوں میں, ساری روایتیں جو ٹکرا رہی ہوں بیان کرنا مناسب نہیں. تو خلاصہ یہ کہ دس آدمیوں کو پیغمبر اسلام نے بھیجا, اور اسی ہمارے یہاں اس زمانے میں بعض مسلمانوں نے تبلیغ کا ایک طریقہ کار یہ نکالا کہ ہمیں گروہ اور جماعت بنا کے جانا. اب وہ طریقہ کا صحیح یا غلط مجھے بہت بڑی بحث, اور اس کے پیچھے اصل منصوبہ کیا وہ بھی ایک دوسرا موضوع, لیکن ظاہری اعتبار سے وہ اپنے عمل کی دلیل کہاں سے لاتے ہیں, وہ اسی انہیں واقعات سے لاتے ہیں کہ پیغمبر نے بھی ہر جگہ خود پیغمبر نہیں گئے بلکہ گروہ اور صحابیوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیجی. بہرحال عام کتابوں لکھا جاتا کہ پہلی تبلیغی جماعت جو پیغمبر نے روانہ کی صرف قرآن اور علم فقہ سکھانے کے لیے, اب یہ لوگ مدینے سے چلے. یہ چھ آدمی ہیں یا دس آدمی اس بحث کو چھوڑتے ہوئے, اور ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو لے کے جا رہے ہیں ان کے میزبان, اب یہ مدینے سے نکلے چلتے جا رہے ہیں. اگر کہ شروع ہی سے کچھ آثار ایسے تھے کہ ان لوگوں کی نیت صحیح نہیں, لیکن پھر بھی جب تک کہ کوئی یقینی بات نہ آئے مسلمان کسی کے خلاف بدگمانی نہیں کر سکتا. مثلا ان لوگوں نے اپنا طریقہ بدل دیا. عرب میں عام طور پہ یہی کہ صبح شام کو سفر ہوتا ہے, دوپہر کے وقت اور رات کو آرام کیا جاتا ہے. یہ لوگ پورا دن جھکے رہتے ہیں اور رات کو آرام کر رات کو سفر کرتے ہیں. پھر پیغمبر اسلام کی اس زمانے میں تمام مسلمانوں کو ایک ہدایت تھی کہ مدینے سے باہر نہیں کہیں بھی جاؤ, اسلحہ کے ساتھ لے کے ضرور جاؤ. ان کے ساتھ بھی اسلحہ راستے میں دو یا تین دفعہ جو ان کے میزبان جو ان کو لے کے جا رہے ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے دو صحیح اسلحہ اتار کے ہم کو دے دیں. اور جب اتنی مرتبہ وہ ذرا ناراض بھی ہوں کہ آپ ہم سے ہم پر بدگمانی کر رہے یا ہمیں دشمن سمجھ رہے. تو ان مسلمانوں نے کہا کہ تمہاری اب تک کئی باتیں ہمیں اچھی لگی, لیکن خیر تم میزبان ہو, ہمیں تم پہ بھروسہ ہے, ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن اسلحے کا مسئلہ پیغمبر کا حکم ہے, ہم اپنے رسول کی مخالفت نہیں کر سکتے. اور بھی کئی واقعات کتابوں میں ہیں کہ جن سے شب و شبہ بڑھتا جا رہا تھا, ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں. ان بہرا یہ مسلمان اب تک چونکہ اس سے پہلے پوری تاریخ میں اسلام 17 سال گزر گئے ہیں, اسلام کے اعلان کو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. یہ مسلمان خاموش ہیں. چلتے چلتے مکے کے قریب یہ لوگ پہنچ چکے ہیں, البتہ تقریباً قومی کا فاصلہ تو ہوگا. جگہ جس کا نام ہے رجیب کا میدان آئے, اور یہ جگہ اس قبیلے کے بالکل پڑوس میں قبیلہ بنو عزیز, جو اس سارے ڈرامے اور اس سارے فریب اور اس سارے فراڈ کے پیچھے قبیلے میں جو لوگ اس کو لا رہے ہیں وہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ان کو تو بھیجا گیا چنانچہ جیسے رجی نامی مقام پہ آئے, رجیب ایک چشمہ تالاب وہاں پہ آ کے یہ لوگ پھیلے. عرب جتنے بھی سفر ہوتے پانی نظر آئے تو ہمیشہ کچھ دیر قیام کیا جاتا. رجی کے مقام پہ بھی یہ تالاب پھیل گیا یہ قافلہ. بس جیسے ہی پھیلا ان میں سے ایک دوڑ کے جاتا, قبیلہ بنو حسین کو اطلاع دیتا تمہارے شکار تمہارے قابو میں آ گئے, اب یہ تمہارا علاقہ شروع ہو گیا, اب تو یہ بچ کے اور بھاگ کے نہیں جا سکتے. بس قبیلہ بنو حسین کو اطلاع دی, 200 ان کے نوجوان پورے اسلحے سے لے ایک مرتبہ کے حملہ آور ہوتے. جیسے ہی مسلمانوں کی نگاہ 200 کے لشکر پر پڑ, اور بعض روایتوں کے مطابق اس میں وہ سفیان بھی نظر آتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا چکر شروع ہوا, جو بھاگ گیا سمجھ کے مسلمان کے ہمارے پاس دھوکہ ہوا. اب اس لشکر کے اندر 10 مسلمان, ان میں جناب عاصم, جناب حمید, جناب زید اور جناب عبداللہ ابن طاہر, ان چار کا نام آتا ہے جس کے واقعے میں کوئی نہ کوئی خصوصیت. یہ چار کا نام تو نمایاں ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھا کہ 200 سردار ہم 10 آدمیوں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, سمجھ یہ لڑائی نہیں ہے, فراڈ دھوکا, تم کیا باقاعدہ سازش بنا کے ہم سے حملہ کیا گیا. جناب عاصم نے آواز, اے مسلمان وقت شہادت قریب آ گیا, دشمن نے ہم سے فریب اور مکر کیا کہ مہاراج ہم ڈرتے ہوئے اپنی جان دیں گے, وہ دلی کی موت نہیں, فرار کا تو انسان ہی نہیں, وہ دلی کی موت نہیں, ہتھیار نہیں ڈالیں, آخری حد تک مقابلہ کریں گے. ادھر آنے والے تو یہ چاہتے ہیں کہ سارا معاملہ ہی دھوکے میں طے ہو جائے. ہمارے ایک آدمی کو خراج کرنا ہے, دونوں نے آواز, چاہے مسلمانوں گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں گرفتار تو کریں گے, اس کوئی سزا نہیں دیں گے. ہمارا مسئلہ تو یہ کہ قریش مکہ کے پاس ہمارے کچھ لوگ قید, ہم تبادلہ کریں اور بعد میں تمہیں وہاں سے کسی طرح فرار کروا دیں گے, آزادی دلوا دیں گے. جناب عاصم ابن ثابت اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم سے دھوکہ ہو رہا اور ہمیں اس دھوکے میں نہیں آنا, جب مرنا ہی تو قید ہو کے مرنا, تو میدان میں لڑتے ہوئے جان کیوں نہ دی جائے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک مختصر سا جہاد شروع ہو, اس میں 10 ایسے آدمی جن کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ صورت حال ہو جائے, اور اگر 200 جوان تیار ہو کے آئے, تیر اندازی ادھر سے تیر ادھر سے تیر, مسلمانوں کے پاس ختم ہو گئے. چنانچہ انہوں نے نیزے سنبھال, نیزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قریب آئے دونوں لشکر. ایک وہ وقت آیا کہ مقابلہ کرتے کرتے نیزے کی ابھی یا نو وہ بھی کند ہو گئی اور بیکار ہو گئی, تلواریں نکال, اور تلواروں سے جب جنگ شروع تو نتیجہ یہ نکلا کہ زخمی تو یہ مسلمان ہوتے ہی جا رہے, 7 مسلمان یہاں شہید ہو گئے اور 3 مسلمان زخموں کی حالت میں گرفتار ہو. ایک کا نام ہے حمید, ایک کا نام ہے زید, ایک کا نام ہے عبداللہ ابن طاہر, یہ 3 گرفتار ہوئے. اس کے ہاتھ رسی کی مدد سے کچھ پر باتیں, 7 مسلمانوں کے لاشیں اسی جنگی ریتی میں پڑے ہوئے. اب ان کو مارے مکہ, جن کو مارے بنو حزیل, ان 7 لاشوں سے کوئی تعلق نہیں, انہیں چھوڑ کے جانا مگر عاصم کا لاشا سب سے اہم, اس لیے کہ یہی تو وہ لاشا جس کے کٹے ہوئے سر کو لانے پر 100 اونٹوں کا انعام مل سکتا. سنا کہ یہ کفار
پرانے باشندے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہیں یہ پتا چلا کہ کافر اور مشرک نجس ہوتا، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اسلام قبول کرنے کے بعد کہ حد سے زیادہ طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھنے لگے، اللہ سے دعا مانگی کہ مدینے یہ واقعہ کا جب کوئی انسان بھی نہ تھا، یہ پروردگار اب اسلام لانے کے بعد پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد میری دعا یہ کہ نہ کسی کافر و مشرک کا جسم مجھ سے مس ہو، نہ میرا جسم مجھ سے مس ہو، نہ میں کسی کافر و مشرک کو چھو، نہ کوئی کافر و مشرک میرے جسم کو چھوئے. یہ انہوں نے دعا مانگی اور اب تک اس دعا کی پابندی کی. جس وقت میدان سبوں سے سوریہ گرے اور وقت شہادت آیا، ایک مرتبہ پھر اسی دعا کو دہرا دیا کہ پروردگار اب تک تو میں نے اپنے آپ کو بچایا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں مجبور ہو سکتا ہوں میرے لاشے کافر و مشرک سے بچا لیں. اسلام کا ایک مسئلہ کہ ہر وہ شخص جو کفر میں داخل وہ نجس، اسی غیر مسلم کے ہاتھ کی پتی بھی چیز کے کھانے پینے کا مسئلہ آتا بس کی دعا مانگ رہے ہیں. اگر یہ کافر سے ہاتھ ملانا حرام نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کا ہاتھ نجس ہو پانی ڈال کے بات کر لیجیے، لیکن یہ آخر کی طہارت جو چیز اللہ نے واجب نہیں کی پھر بھی یہ اس سے احتیاط کرتے ہیں کہ نجاست کے قریب ہی میرا جسم کیوں جائے. اب اس وقت بڑا عجیب مسئلہ کہ آصف کا سر کاٹنا ہے مجھ سے کہ سو فوٹ ایک سر میں مل رہے ہیں اور جناب آصف کی دعا کر رہے ہیں پروردگار اب تک تو میرا اختیار تھا، میں نے اپنے آپ کو بچایا، اب میں مجبور میرے لاشے کی حفاظت میرے ذمے بس سے ہی ہو. جیسے ہی کہ 200 نوجوان آگے بڑھے تاکہ اس لاشے کے سر کو کاٹا جائے، ایک مرتبہ شہد کی بکریوں یا گھروں ایک جتھا اڑتا ہوا آیا اور جناب آصف کے لاشے کو اس طرح چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا جب کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی. لیکن تیر و تلوار اور نیزے لے کے آنا دوسری بات ہے، لیکن یہ چیزیں شہد کے بکریوں یا گھروں کے مقابلے میں تو بیکار. اب کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی، اتنا بڑا جتھا اتنا بڑا ایک ہجوم تھا کون قریب کیا. کافی دیر یہ انتظار کرتے رہے لیکن وہ شہد کی بکریاں جب وہ پھر جناب آصف کے لاشے کو چھوڑنے تیار نہیں، آخر آپس میں طے کیا کہ 3 قیدی ہمارے پاس ویسے ہی ہم سکتے ہوئے اور یہ لاشا کون تھا یہاں پہ آتا جا رہا. رات کا وقت آئے گا شہد کی بکریاں یہ پھر تاریخ میں اختلاف ہے یہ خود ہی اڑ جائیں گی، رات کے وقت آ کے ہم سر کاٹ دیں گے چلو واپس چلو. ان کا گاؤں یا ان کی بستی بالکل قریب ہے چلے گئے. پھر رات کا وقت آیا واپس وہ شہد کی بکریاں یہ کھڑے تو چلی گئی، لیکن اچانک نہ کہانی بغیر کسی آسار کے ایک سب سے تیز بارش اور اتنی تیز بارش کہ جناب آصف کا لاشا بہا کے وہ پانی اپنے ساتھ لے گئے اور جیسے ہی لاشا گیا بارش رک بھی گئی. اب کی جنوب کے ہم واپس آتے حیران و پریشان، بارش کے آسار ہوتے ہیں خصوصاً صحرا نہ کھلا علاقہ، نہ کوئی بادل تھا، نہ موسم کوئی ایسا تھا، نہ کوئی آسار تھا، کہ کیسی عجیب وہ بڑی بارش ایسا لگا. اور واپس آتی ہے کہ یہ بارش صرف اور صرف جناب آصف کے لاشے کی حفاظت کے لیے آئی تھی. جناب آصف کا لاشا چلا گیا، باقی کے لاشے اسی ریتی پر پڑے رہے، وہ پارے مکہ وہاں وہ پارے بنو ہو گئے واپس اپنی بستی میں گئے. اب اس کے پاس 3 مسلمان ابھی تک زندہ، 7 مسلمانوں کو شہید کر انتقام کی آپ کو بری. اب یہ 3 مسلمان کہا کہ چلو آصف کا لاشا تو نہ ملا، اسی کو لے کے مکہ جاتے ہیں، شاید ہمارا مسئلہ کسی طرح حل ہو، ان کو لے کے چلے. یہ 3 مسلمان جو گرفتار اپنی گرفتاری پہ راضی نہیں، کچھ نہیں لیکن کیا کریں، اب تو مجبور ہو چکے. مکے کے بالکل قریب پہنچ ایک مقام مرد و سہران، یہ وہی مقام ہے کہ جہاں جناب ابو ذر سے ایک بھیڑیے نے گفتگو کی تھی انسانی آواز میں، اور یہ واقعہ جو سیرت رسول کے شروع میں بھی آ چکا اور آئے کہ چلو اس دو بجے مکے کے بازار میں کھڑے ہو جائیں، سارے مکے والے وہاں سے گزریں گے، ہو سکتا کہ ان میں سے کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جس نے مکے کے کسی کافر کے رشتے دار کو قتل کیا، وہ لڑائیاں ہوئی ہیں مکے والوں سے مسلمانوں سے بدرو بہت، ہو سکتا کہ کوئی ایسا خاندان یہاں مل جائے کہ جس کا قاتل ان میں سے کوئی، تو وہ 100 اونٹ تو نہیں ملیں گے مگر جتنے پیسے بھی مل جائیں اس کے ہاتھ بیچ دیں گے۔ ہر کو یہ رواج بہت پرانا ہے کہ اپنے باپ کے یا اپنے چچا کے یا اپنے دادا کے قاتل کو انسان اکثر انسان تلاش کرتا ہے، پیسے دے کے بھی خریدتا ہے۔ جنا کہ یہ تصویر سب کو پسند آ گئی، دو مسلمان ہمارے ہاتھ آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اس کا کیا کریں، اسی طرح ان کو بازار میں آتے ہیں۔ اور پھر پرانے زمانے کے شہر میں ایک ہی بازار ہوتا، ہزاروں بازار نہیں، سارا شہر ہی تقریباً وہاں سے گزرتا۔ یہ دو مسلمان کون بچے؟ جناب عبید اور جناب زید۔ سیرت رسول بہت سی لڑائی کے بعد تو محرم کا مہینہ آیا، یہ اس کے واقعات بازار میں جا کے کھڑے ہوئے، اتفاق مکے کے دو سردار ایسے، دو سردار ایسے جو بدر کی لڑائی مارے گئے تھے، اور ان میں سے دونوں مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک ایک سردار مرا، ایک کو میاں اس کے خلف، بہت جناب بلال کا پرانا آقا بہت سے زیادہ ظلم کرتا، وہ بھی باہر میدان بہت کے اندر میدان بدر میں مارا گیا، اور اس کو مارنے والوں کئی آدمیوں نے تلوار ماری، زید بھی شامل، وہ زید جو آج گرفتار۔ اب تاریخ اسلام میں اتنے زید ہیں کہ تفصیل بتانا ایک ہی طریقہ علماء نے رکھا، جب اتنے سارے زید کہ تفصیل ہی نام لیا جائے، یعنی زید اور اس کے باپ اور اس کے دادا کا نام، لیکن یہ اس تقریر میں اس کی ضرورت نہیں۔ یہ زید جو گرفتار، ان کے ہاتھ سے امیہ ابن خلف مارا گیا، اور امیہ ابن خلف ہوا جو مکے کا سردار تھا، وہ خود بھی اور اس کا بڑا بیٹا بھی تھی، دونوں جنگ بدر میں مرے، چھوٹا بیٹا صفوان موجود ہے مکے، وہ یہاں سے گزرا، اس نے پہچان دیا ارے زید میرے باپ کا قاتل، اگرچہ بدر کی لڑائی کو کافی عرصہ گزر گیا، میرے باپ کا قاتل تو میرے ہاتھ آ گئے، آگے بڑھا اور جو بھی قیمت بتائی وہ قیمت دے کے اس کو خرید کے لے گئے۔ اب خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے خریدا، جو مالک اس کی مرضی، کوئی عدالت، کوئی قانون، کوئی حکومت وغیرہ بنتی نہیں اس زمانے، جو بھی جو سلوک دل چاہے کر سکتا۔ اور پھر یہ جو دوسرے صحابی بچے جناب خبیب، جناب خبیب ان کے ہاتھ سے بہت کی لڑائی یا بدر کی لڑائی میں اختلاف، حارث مارا گیا ایک سردار مکہ، اس کے بیٹے یہاں سے گزرے، اچھا یہاں روایت میں اختلاف، کچھ نے کہا بیٹے گزرے، کچھ نے کہا کہ اس کا سوکیلا بھائی گزرا، مہاراج گزرا کوئی خاندان کا، اس نے پہچان لی ارے خبیب جہاں یہ تو ہمارے باپ کا قاتل یا یہ تو میرے بھائی کا قاتل، پیسے لے کے خریدا۔ اب اگر بیٹوں نے خریدا تو بھر گیا، اگر سوتےلے بھائی نے خریدا تو روایت یہ کہ پھر لا کے اپنے بھتیجے کے حوالے کیا کہ تم اپنے باپ کے قتل کے انتقام کی بات کرتے تو قاتل تمہارے پاس۔ دو مسلمان مکے کی کافروں کے گھر میں آ گئے، اور خریدا گیا ہے، جس نے خریدا ہے وہ مکمل اختیار رکھتا، جناب زید وہ جس کے ہاتھ میں آئے اس کو انتقام دینے کی بڑی جلدی۔ اچھا یہاں بھی ایک اختلاف ہے تاریخ میں کہ دونوں یہ صحابی ساتھ میں شہید ہوئے یا زید پہلے اور خبیب بعد، اختلاف ہے، بہرحال اختلافات کو چھوڑیں، اس کو بڑی جلدی ہے اپنے باپ کا انتقام لینے۔ چنانچہ جیسے ہی زید اس کے ہاتھ میں آیا، اس نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ ایک ہفتے کے بعد میں اپنے باپ کے قاتل کی گردن ماروں گا۔ مکے والوں کے لیے بہرحال یہ بھی ایک تماشا، خصوصاً ان حالات میں کہ جب دو مرتبہ مسلمانوں سے شکست کھا چکے تو اب کوئی مسلمان بھی مارا جائے تو خوشی کا موقع ملتا۔ چنانچہ ایک ہفتہ گزر گیا، جناب زید کی شہادت کا وقت آ رہا، انہیں گرفتار کر کے تنقید تک لایا گیا۔ تنقید جو لوگ حج اور عمرے پہ جا چکے وہ تو میری بات سمجھ گئے، اور جو لوگ اب تک اس شہادت سے محروم، اور ہر موقع پہ یہ جملہ میں ضرور کہتا ہوں، پروردگار ہم سب حج عمرے اور سیاحت کی شہادت معصومین سے مشرف کرے، جب وہ وہاں جائیں تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا تنقید کیا ہے۔ مکے کے لوگ کافر ہیں مگر اتنا ان کو بھی پتا ہے کہ مکہ امن کی جگہ ہے، اعتراض کی جگہ، مکے میں انسان تو انسان، جانور مچھر اور چونٹی کو مارنا بھی حرام، بلکہ جانور تو جانور، گھاس کی پتی کو کاٹنا بھی حرام ہے، آپ حالات یہ طبقے کا احترام. تو اب قریش یا دوسرے کافر اللہ کو نہ مانے مکے کو مانتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں. تنقیم وہ جگہ جہاں مکہ ختم ہوتا ہے اور وہ سرزمین شروع ہوتی جو عام زمین کراچی جیسے. تنقیم اس طرف کا نام جہاں حرم ختم ہوتا ہے ہل شروع ہوتا ہے, ہل جہاں پہ یہ شکار اور گھاس پھوس توڑنا وغیرہ سب حلال ہو جاتا ہے, وہ ہے تنقیم. اچھا مکے کے چاروں طرف لیکن تنقیم سب سے قریب ترین جگہ, تو کیونکہ حضر کرنا ہے شہر کو مکے کی زمین میں تو خون نہیں بہا سکتے, مکے سے باہر لے گئے تنقیم. یہ بہت ہی مشہور جگہ. آج جب آدمی کوئی حج یا عمرے کے لیے مکے میں جائے پھر اس کا دل چاہے کہ میں اپنے والدین رشتے داروں بیٹی بیوی ان سب کے لیے عمرہ کروں, تو یہی ہے کہ وہ تنقیم پر جا کے احرام باندھ کے آتے ہیں, کیونکہ تنقیم میں مکہ ختم ہو جاتا بلکہ مکہ نہیں حرم ختم ہو جاتا. اس کے بعد وہ زمین شروع ہوتی ہے جس تک کوئی احترام نہیں ہے, جسے کراچی کی زمین باہر زید کو وہاں لے جایا گیا اور پوری وغیرہ کا انتظام ہے. زید کو طرف سے باندھا گیا اور اب اس کے خطر کی تیاری ہو رہی. چاروں طرف سرداران نے مکہ اور سرداران نے قریشی جمع. زید کا ایک جملہ عمیر کا پا گیا, اس لیے ہم اتنی تفصیل میں چلے گئے. عین اس وقت ابو سفیان ابھی فتح مکہ تو نہیں ہوا, چنانچہ وہ سرداران نے مکہ میں شامل, وہ آگے بڑھتا اور زید سے کہتا ہے کہ اے زید تم مدینے میں آرام سے زندگی گزار رہے تھے, پھر یہ محمد تمہارے درمیان پہنچا اور یہ سارے واقعات میں شامل. کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ کاش تمہاری جگہ محمد مارا جاتا اور تم آرام سے اپنے بیوی بچوں کے درمیان بیٹھے ہوتے؟ یہ دو تین سال میں یہ سارے واقعات ہوئے. پیغمبر کو آئے ہوئے صرف 30 سال ہے ہوئے ہیں مدینے میں, زید مدینے کے رہنے والے, اس سے پہلے تو مدینے میں کوئی مسئلہ نہیں. تو کہاں کیا ہے زید, کیا تمہارے دل میں خیال نہیں آتا کہ کاش تم رہا ہو جاتے تمہاری جگہ محمد مارے جاتے؟ زید ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کیا ہے وہ تو کیا خدا کی قسم, اگر اتنا بھی مجھ سے کہا جاتا کہ تمہیں آزادی دی جا رہی اور محمد کے پاؤں میں صرف ایک کانٹا چبویا جائے گا تو میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا, میں مر جاؤں مگر میرے رسول کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھائی. اب وہ سفیان تو بات کر رہا, تم بچہ تمہارا رسول مارا جائے, میرے خدا کی قسم رسول کے پیر میں کانٹا چبنا اس سے بہتر ہے کہ میری جان چلی جائے. اب وہ سفیان پلٹ سردارا نے مکہ کو دیکھتا اور کہتا خدا کی قسم میں نے محمد سے زیادہ کسی کے صحابیوں اور ساتھیوں کو اتنا وفادار نہیں پایا کہ موت سامنے چینی بھی بیوا ہو یتیم بچے بھی یاد آ رہے ہوں, اور جذبہ کیا کانٹا بھی اگر رسول کے لیے چکے تو اس کے بدلے ہماری جان چلی جائے. خیر اسی وقت جناب زید اچھا مکے کے کافروں نے کہا کہ ہمیں ان سے پورا انتقام لے گا, جس کا باپ مارا گیا اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل نہیں کروں کیونکہ میں ہوں سردار مکہ, یہ ہے مدینے کے کام شب, اس کی عزت ہو جائے گی کہ سردار کے ہاتھ سے مارا گیا. اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ غلام تم جا کے اسے مارو. اب جو مکے والے سمجھ رہے ہیں اسلام کا سرداری غلامی یہ ساری چیزیں نہیں, چنانچہ غلام کو بھیجا گیا, اس نے پوری طاقت سے لے گئے سینے میں مارا اور اسی مقام سے تڑپ تڑپ کے یہ شہید ہو گئے. جناب زید تبلیغی جماعت کی 10 میں سے 8 آدمی راستے میں شہید ہوئے, نویں یہاں شہید ہوئے. اب صرف ایک بچے ہیں جناب خبیر, اور وہ جس خاندان کے ہاتھ میں اس نے کہا کہ ہمیں اپنے باپ کا پورا انتقام دینا, جہاں جہاں عرب میں ہمارے رشتے دار بکھرے ہوئے سب کو بلایا جائے, جب سب خاندان والے جمع ہو جائیں گے اس طرح ایسے گھر کی شادی تھی جس کے رشتے دار دنیا میں پھیلے ہوئے, جب سب جمع ہو تو اس کے بعد میں ہم آگے انصاف کریں گے. جب بعض علماء نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا محرم, اور محرم عربوں کے نزدیک احترام کا مشرق, چار مہینے عربوں کے نزدیک احترام کے دن, عربوں کے کیا اسلام میں بھی ان چار مہینوں کا احترام رکھا گیا. تو خبیب ان کے ہاتھ میں تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم انتظار کریں گے سفر کا مہینہ آ جائے, احترام کا مہینہ ختم ہو پھر ہم اس کو قتل کریں گے. اور وہ جو زید تھے ان کے مالک نے کہا کہ نہیں بس مکے سے باہر لے جائیں پھر ہمیں پرواہ نہیں. خیر جناب خبیب خاصے دن تک ایک مہینے سے زیادہ پھیل رہے اور زید کے درمیان کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ جس گھرانے میں یہ قید وہ لوگ بھی حیرت زدہ رہے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. مثلا ابھی آپ نے سنا کہ حارث کو انہوں نے مارا کیا, واجب تھا میدان جہاد میں حارث پہ حملہ کرنا, حارث کے بیٹوں کے ہاتھ میں, حارث قبیل کی نگاہ میرے اوپر پڑی. ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ گھبرا نہیں افغان اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہم سبھی اتنے چھوٹے بچے اور کسی کا انتخاب کسی سے نہیں لے سکتے. یہ رسول کے حکم کے خلاف جہاں اس بچی کو کوئی نقصان پہنچا اپنی بچی کے بارے میں فکر مت دو. میری بچی میرے پاس اتنی ہی محفوظ ہے جیسے اپنے باپ کے پاس محفوظ ہوتی. اور یہ کہ نہ صرف یہ کہ بچی کو رہا بلکہ یہ کہا کہ آئندہ کبھی کسی ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار یا اثر ہو. ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی سہم ہتھیار نصیحت کر کے اسے واپس بھیج رہے. ماں کو اطلاع بولو. یہ کہتی کہ اب مجھے احساس ہو رہا کہ حمید کے کردار کی بلندی کیسی کہ جسے دھوکہ دے کے پکڑا گیا وہ بھی کہہ سکتا میرے ساتھ دھوکہ ہوا میں دوسرے کے ساتھ دھوکہ کروں. میں مارا تو جاؤں گا بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ماروں. وہ یہ بھی کر سکتا کہ بچی کے گلے میں چھری رکھ اپنی آزادی کا مطالبہ کرے. ساری باتیں ہم رسول کے ماننے والے اور رسول بہار ہمیں یہ درس دیا کہ کسی بے گناہ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. ہم سے دھوکہ ہوا ہم کسی سے دھوکہ نہیں کریں. وہ کہہ رہی حمید جس گھر میں گرفتار ان بھائیوں کی بہن کیا مجھے احساس ہو رہا کردار کی کتنی بلندی. لیکن اس وقت کافر آگے جس وقت میں بچی کو لے کے باہر آئی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج تو میری بچی بچ گئی. ایسا نہ ہو کہ کسی اور موقع میں پھر ہم اس مصیبت میں پھنس جائیں. اور اپنے بھائیوں کے پاس گئی اور کہا کہ بڑا خطرناک پہ گئی. لیکن اس کردار کو دیکھنے کے بعد بھی جب تک کفر و شرک پر انسان کا دل کتنا سیاہ رہتا یہ بڑا خطرناک پہ گئی. اسے گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں اسے کسی اور مکان میں بھجوا دو. جناب ان لوگوں کا ایک مکان بچے سے باہر تنہیم پر تھا. جناب خبیب کو وہاں بھجوا دیا گیا. اب جو غلام وہاں جناب خبیب کی نگرانی کر رہا ہے وہ ایک عجیب بات بتاتا. وہ کہتا کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا اور مکے میں یہ انگوروں کا موسم نہیں. لیکن اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ خبیب کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ نظر آتا. جب ایک مرتبہ حیرت زدہ ہوتی کہا کہ تم بیٹی ہم آزاد ہمارے آقا کے بڑے بڑے باما ہم انگور نہیں کھا سکتے اس مہینے تم بیٹی تمہارے پاس یہ انگور کہاں سے آتے. تو خبیب کا ایک ہی جواب کہ میرا پرورتکار مجھ سے قابل نہیں جو خواہش کرتا ہوں وہ پوری کر دیتا. بس یہ واقعہ نے واقعہ کہ ایسا ہوا تو میں کافر کر رہا ہوں. ایسا بھی نہیں کہ کسی مسلمان نے ان کی فضیلت کی حقیقت بڑھائی. دشمن کہہ رہا کہ بے موسم کی ہم نے ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ہم کو دیکھا. اس لیے کہ پرورتکار عالم ہر اس شخص کے ساتھ جو اس کے دین کے لیے کوشش کر رہا جو قربانی دینے کے لیے تیار جو اسلام کی خاطر زحمتیں اٹھا رہا دھیان اپنی جگہ لیکن خدا کی ساری نعمتیں اس کے لیے یہاں تک کہ وہ مہینہ ختم ہو گیا کہ جس کا احترام تھا سفر کا مہینہ شروع ہوا. اب خبیب کے مالکوں جو اس آدمی کے بیٹے ہیں جو خبیب کی تلوار سے جہنم حاصل ہوا انہوں نے ساری تیاریاں مکمل کر دی اور اعلان کر دیا ہے کہ اب کتنے بجے کل خبیب کو تنہیم کے مقام پر جہاں خبیب بیٹھ بھی ہے اور جہاں ہر قیدی کو لایا جاتا سر یہاں پہ انہیں قتل کیا جائے گا. تاریخ کہتی ہوں کہ سارا مقصد اور اتنے دن کے بعد مستحد کو جلدی قتل کر دیا گئے. بہت سے مکے والوں کو اطلاع بھی نہیں تھی. آج تو پورا مقصد ہے اور باقاعدہ جشن مناتے ہوئے ڈھول بجائے جا رہے سب استعمال کیے جا رہے شہنائیاں اپنی جگہ استعمال ہو رہی باقاعدہ جیسے عید ہوتی باقاعدہ جیسے جشن منایا جاتا. جناب جب سب لوگ آ گئے جناب خبیب کو مکان سے لایا گیا. اس طرف کے قریب پہنچے کہ جہاں جناب خبیب کو لڑکا کے پھانسی دینا ان کے لیے پھانسی کی سزا تجویز کی گئی. رسی کا پھندا تیار. جیسے ہی خبیب وہاں پہ آئے علماء آلام لکھتے کہ خبیب نے آج ایک ایسا عمل کیا جس کی اطلاع جب مدینے میں رسول کو ملی تو رسول نے اس پر پسندید کی ظاہر چنانچہ یہ اسلام کی سنت بن گئی کہ اس دن سے لے کے آج تک اگر کوئی خبیب کی طرح اس طرح مقام شہادت کے قریب آئے اسی سنت سے عمل کرتا کہ خبیب کا قائم کیا ہوا طریقہ جو تمام شہداء راہ خدا نے بعد میں اپنایا وہ کیا ابھی تک اسلام میں اس سے پہلے یہ سنت نہیں یہ طریقہ نہیں تھا. خبیب آئے رسی کا بھٹا تیار. گرفتار کرنے والے قاتلوں نے کہا مجھے آخری خواہش ہے. کہا کہ ہاں بس یہ چاہتا ہوں کہ دو رکعت نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے. احتیاط نماز پسند مقام نماز پسند پھانسی کا بھٹا سامنے. خبیب کہہ رہے ہیں کہ بس یہ چاہتا دل جاتا ایک مرتبہ اور یہ عبادت حاصل کرنے کا موقع مل جائے. اتنی فضیلت کہ شہید ہونے والا کہہ رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نامہ اعمال اگر اب تک 100 نمازیں تو 101 نماز لے کے جاؤں. کفار مکہ نے کہا ٹھیک تمہیں اجازت دی جاتی. جناب خدیب نے 100 رکعت نماز ادا نماز ختم کر کے مصلی سے کھڑے. اس کے بعد ایک مرتبہ کفار مکہ نے ایک عجیب جملہ تھا کہا کہ تمہیں نہیں پڑھ لیکن تم کسی بھی ایسے آدمی سے پوچھ لینا جو میرا طریقہ جانتا اتنی جلدی میں نے آج تک کبھی نماز نہیں پڑھی. میری نماز بڑی پرانی نماز ہوتی قنوت اس کا بہت لمبا اور اس کو سجود بہت لمبے حرت بہت لمبی لیکن آج میں نے جلدی نماز اس لیے ختم کی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے خوف سے ہی اپنی نماز کو لمبا کیے جا رہا. تمہارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں ڈر گیا ہوں. اسی لیے نماز کے صرف واجبات اور اہم اہم مستحبات ختم کیے مکمل کیے اور نماز ہو گئی. جناب خدا آگے بڑھ تمام علماء اعلیٰ سے رہے کہ اس کے بعد تاریخ اسلام کی یہ رواج ہو گیا کہ جب اس طرح کسی کو ناحق پھانسی دی جاتی ہے یا شہید کیا جاتا تو وہ ہمیشہ اپنے قاتل سے دو رکعت نماز کی مہلت مانگتا. پہلی شخصیت عالم اسلام پہلی شخصیت جناب خبیب ہے جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. ایک مرتبہ آگے بڑھ اور اس طرف کے قریب اب کفار مکہ کو دیکھا. پہلے تو 4 یا 5 شیر کا یہ شیر عجیب اشعار ہے کہ انسان حیران ہو جاتا. موت کا پھندہ سامنے اور اس قدر کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں لیکن خیر وہ ایک کافی پرانی بات ہو جائے. اور ان اشعار کے آخر میں خبیب نے 2 جملے کہے کہا پروردگار رسول نے ہم تک جو ذمہ داری پہنچائی اس پیغام رسالت کو تو ہم نے پہنچا دیا. اب اسی طرح ہمارے سلام کو رسول تک پہنچا دیا. ایک جملہ یہ کہا اور اس کے بعد دوسرا جملہ پروردگار ہمارے ان دشمنوں پہ اپنا قہر نازل کر ان کی صفوں میں تفرقہ ڈال اور انہیں نیست و نابود کر. یہ جملہ تو جناب خمیم نے کہا بس سارے مجمعے کی حالت بدل گئی. سارے مجمعے کی حالت بدل گئی بس دعا کا جملہ سنا سب گھبرا کے بھاگ. امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت سمجھنے والے جب اس کے ساتھ یہاں جیسے ہی خمیم نے بدعا میرے والد نے دھکا دے کے مجھے زمین پہ گرایا اس طرح کہ میں سینے کے بل زمین پہ گرا. قریش میں یعنی کافروں میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی تمہیں بد دعا دے تو اس سے بچنے کے لیے زمین پہ سینے کے بل لیٹ جاؤ بد دعا تم تک نہیں پہنچے گی. کافروں کے قبیلے میں عقیدہ یہ کہ بد دعا اگر کہی جائے کانوں میں انگلیاں ڈال بد دعا سے بچ جاؤ. حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ جیسے ہی خبیب کی بد دعا اب یہ لوگ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا یا اپنے اسلام کو ظاہر کیا یہ بعد سے سب حالات بتا. ایک نے کہا کہ میرے والد نے مجھے دھکا دے کے زمین پہ گرایا. دوسرے نے کہا میرے خاندان میں کچھ اور عقیدہ میں نے جلدی سے اپنے کانوں میں انگلیاں دی. اتنا مسلمان کہتا تو اس وقت تک کافر کہ میں جلدی سے کسی طرف کے پیچھے جا کے چھپ گیا کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ سبزے کے پیچھے چھپنے سے دعا سے انسان بچ جاتا. کسی نے کہا کہ میں نے دوسرے کافر کی پشت کے پیچھے بنا دی ان کا عقیدہ یہ تھا اور یہاں تک یہ بات چلی کہ بعد میں مسلمان شہید اپنے حامل اکثر ان کے خشی کے دورے پڑ جاتے تھے. حضرت عمر کے خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا بھائی تمہاری یہ بیماری ہے اس کا علاج کیوں نہیں کراتے بیٹھے بیٹھے خشی کے دورے کا اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا. میں نے کفر کے زمانے میں اتنا علاج کرا لیا کہ مجھے یقین ہے کہ علاج نہیں کیسے یقین ہے کہ میں بھی اس گروہ میں شامل تھا کہ جس وقت جناب خبیب نے بدعا دی اور اس بدعا کے بعد جو وہاں پہ آئے کسی نہ کسی بیماری یا قلت نے گھیرے میں لے لیا جو مرتے دم تک ختم نہ ہو سکے. جناب خبیب کے دو جملے پروردگار جو رسول نے ہم تک پہنچایا وہ تو ہم نے آگے پہنچا دیا ہمارا سلام بھی رسول کو دے. اور دوسرا جملہ کہ ان دشمنوں کے اوپر اپنا قہر حاصل کر یعنی دشمن بھی سمجھ رہے کہ خبیب کی دعا میں ضرور اثر ہوگا. تبھی تو ہم نے دیکھا کہ کوئی زمین پہ گرا کوئی سبزے کے پیچھے گیا کوئی آدمی کے پیچھے گیا کوئی کانوں میں انگلی ڈالتا ہے مشی کے دورے میں بھی علاج نہیں کرا رہا. یقین ہے کہ اس پر کوئی علاج نہیں. فوراً انہوں نے اپنا رخ کعبے کی طرف جیسے ہی کعبے کی طرف رخ کیا تو کفار مکہ نیزے لے کے آگے بڑھ ان کے جسم کا رخ موڑ دیا. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ بھائی نماز سمجھ لو سب سمجھ بن جاؤ طرف بھی رخ کرو اللہ اسی طرف ہے. لیکن پرور کے کار عالم نے پھر ایک مرتبہ ہوا کی ایسی ہوا چلی کہ کفار نیزوں سے ان طرف بدل رہے پھر ان کا رخ کعبے کی طرف ہو گیا پھر نیزے مارے گئے پھر ان کا رخ کعبے کی طرف ہو گیا. اصل موت اس کو پھانسی کی بھی مگر ان نیزوں کے زخم نے جناب خبیب کے سارے جسم سے خون جاری کر دیا اور یہ مرد مومن اسی مقام میں سڑک سڑک کے شہید ہو گیا جیسے ہی اس کی شہادت ہوئی. ویسے قریش مکہ نے فقط اس لیے کہ ہماری بڑائی اور طاقت ظاہر ہو ان کے علاقے کو لگتا رہنے دیا اور باقاعدہ ڈیوٹی مقرر ہو کہ روزانہ کھلا آدمی یہاں پہ رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ علاقے اتار کے لے جائے. اب دنیا تاریخ کہتی کہ پیغمبر اسلام اس تفریحی گروہ کو بھیجا ہوا اور ان میں جب سات آدمی میدان میں شہید ہوئے اس کی اطلاع رسول کو ملی. ایک دن پیغمبر مسجد النبوی میں بیٹھے کہ میں اختیار تھا السلام علیک یا خبیب السلام علیک یا خبیب اے خبیب تم نے میرا سلام اے خبیب تم نے میرا سلام. قریبی بیٹھے میں صحابی خبر اللہ کے رسول خبیب یہاں تھا وہ تو کہتے تبلیغ کرنے کے لیے اور آخری اطلاع یہ تھی کہ وہ مکے میں کسی کے یہاں گرفتار. پیغمبر نے کہا ابھی مجھے اطلاع ملی کہ عین اس موقع پہ خبیب کو مکے کے باہر شہید کیا گیا اور اس نے مجھے سلام بھجوا رہا کہ میں اس کا جواب بھجوا رہا ہوں کہ میں اس کو جواب دے رہا ہوں. خبیب کی دونوں دعائیں پوری ایک بد دعا اور ایک دعا کہ خدا بندہ ہمارا سلام بھی رسول کو پہنچا. اب پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا کہا کہ ہے کوئی مرد مسلمان جو سبق ہو اتنے خدمت کرے خبیب کی جو ان کا لاچا وہاں سے لے کے آ جائے کہ کافروں کے ہاتھ میں یہ لاچا نہ رہے. دو مسلمان کھڑے ہوئے ایک تو بڑی مشہور شخصیت جناب مقدار جناب مقدار جو سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کے بعد ایمان میں سب سے بلند ایمان کے دس درج سلمان کے پاس دس کے دس ابو ذر کے پاس نو مقدار کے پاس آٹھ مقدار عظیم صحابی ان کے واقعات کم لیکن انہیں میں سے یہ واقعات اللہ کے رسول ہم جائیں اور دوسرے جناب زبیر ابن عوام ہم جائیں. پیغمبر نے دونوں کو دعا دے کے بھیجا. اب یہ دونوں مدینے سے مکے کی جانب آ رہے اور تیزی کے ساتھ آ رہے مگر آتے آتے کچھ رکاوٹیں اور تقریباً 40 دن ہو گئے تھے خبیب کی شہادت کو اور خبیب کا لاچا لٹکے ہو. اب 40 دن تک قریش کو یہ لاچا لٹکانا تھا 41 دن اس لاچے کو اتارنا خدا معلوم پھر کیا کرتے اس لاچے کے ساتھ. یہ 40 دن ہے آخری دن پہرا دینے والے بھی آج ذرا مطمئن ہے شراب کے نشے میں چھو تو طرف کے چاروں طرف خوشی کے عالم میں پڑے شرابیں پی جا رہی ہیں خبیب کے لاچے اور طرف سے خبیب کا لاچا لٹک رہا. جناب مقدار آگے بڑھتے اور کہتے کہ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہم نے دیکھا 40 دن ہو گئے ان کی شہادت لیکن جس وقت ان کا لاچا اتارنے کی ان کے ہاتھ کو ہم نے حرکت تو وہ ہاتھ ایک زخم میں رکھا جیسے ہی ہاتھ ہٹایا زخم سے خون جاری ہو گیا. 40 دن کا لاچا لٹک رہا ہے کہ ابھی ابھی شہادت ہے ہاتھ کو دوبارہ زخم میں رکھا رسی کو کاٹا لاچے کو اٹھا کے گھوڑے پہ رکھا اور گھوڑا لے کے آئے میں پیر مولا ہے کائنات پر مولا کے گھوڑے کے اوپر اس لاچے کو رکھا اور تیزی سے واپس ہوئی. جب واپس تھوڑی دور گئی کسی کی آنکھ کھلی یا آہٹ آئی یا کسی نے دیکھ کے ان لوگوں کو اطلاع دی یار تم یہاں پڑے ہو لاچا تو چلا مکے میں اطلاع پہنچ مکے سے فوج تیار ہو گیا کہ لاچا تو ہماری عزت کا مسئلہ یہ تو ہم نہیں جانے تھے. جناب مقدار تو زبیر نے دیکھا کہ اب دشمن کا لشکر ہمارے مقابلے میں آ رہا تھا لاچے کو جلدی سے زمین میں کسی جگہ رکھو اور آگے بڑھ کے اس کو بچاؤ. لاچے کو ایک طرف رکھا آگے بڑھ کے روکے اور ایک مرتبہ مقدار نے کہا یار مکے والوں لڑائی نہ کھیل لو ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ چھوٹی لڑائی کسی بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے. خیر مہاراج قریش مکہ نے اس وقت لڑنے سے مسئلہ اتنا سب واپس ہو یہ دونوں صاحب رسول سے وعدہ کر کے گئے کہ ہم اس لاچے کو بچائیں. اب پلٹے کے لاچا اٹھا کے چلے اگر یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ لاچا غائب ابھی ابھی لاچا یہاں رکھا اور اس کی طرف پیٹ کر کے کافروں سے لڑنے کے لیے گئے لاچا غائب لاچا نظر نہیں آ رہا حیران و پریشان جتنا ڈھونڈ سکتے تھے ڈھونڈا اور کھلا علاقہ صحیح لاچا نظر نہیں آئے. مدینے میں آ کے پیغمبر سے کہا اللہ کے رسول ایک عجیب واقعہ ہو ہم اس میں تو کامیاب ہو گئے کہ دشمنوں کے ہاتھ میں یہ لاچا نہ رہے لیکن جیسے ہی ہم نے زمین پہ رکھ کے قریش مکہ سے بات چیت کی لاچا غائب. پیغمبر نے کہا تمہیں کیا معلوم پروردگار نے خبیب کے لاچے کو بڑا مقام دیا اور زمین کو حکم دیا کہ اس لاچے کو زمین نکل ہمیں اپنے مردوں کو قبر میں پہنچانا پڑتا اور یہ وہ مرنے والا ہے کہ قبر احتراج کے ساتھ اسے اپنے درمیان لے رہی اور اس دن کے بعد سے لے کر قیامت تک جناب خبیب کا لقب ہے بلی الحق بے لاکھ یہ ہے بلی کے کہتے ہیں نکل لینا، وہ مرد مومن و شہید جسے زمین نے نکل لیا، یعنی پورے احترام کے ساتھ زمین نے اپنے درمیان لے لیا، جلاشا غائب ہوا اور ہمیں یہ درد دے گیا. اے صاحبان ایمان، بے شک زمانہ بڑا نازک، حالات بڑے خراب، چاروں طرف دین کے خلاف ایسی سازشیں ہو رہی کہ ہم دین کی خدمت کیا کریں، خالی دین پر عمل کرنا چاہیں تو مشکل ہوا جا رہا. ہماری عورتوں کے لیے پردہ بچانا مشکل ہوتا، ہمارے مردوں کے لیے حلال و حرام کا خیال کرنا مشکل ہوتا، ہمارے ریڈیو، ہمارے ٹیلی ویژن، ہمارے اخبارات، ہمارے اسکول، ہمارے دفتروں کا ماحول، ہماری تجارتیں سب کے سب مومن کو بگاڑنے کا کام انجام دے رہی. ہماری اصل ذمہ داری تو یہ کہ اپنے گھروں میں دین پہ عمل کر کے دنیا تک دین کا پیغام پہنچائے. گھر میں عمل کرنا مشکل ہو رہا، ساتھی زندگی میں مشکل ہو رہا، لیکن سارے واقعات سیرت رسول کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ یاد رکھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم خلوص دل کے ساتھ ان حبیب کی طرح، ان زید کی طرح، ان جناب عاصم کی طرح پورے خلوص کے ساتھ دین پہ عمل کرنا چاہیں تو یا کاری نہ ہو، شو نہ ہو، دنیا کو دکھانے کا جذبہ نہ ہو، رسم و رواج والا مذہب نہ ہو، خلوص کے ساتھ یہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، سہمت آئے تو برداشت، پریشانی آئے تو برداشت، جان بھی چلی جائے تو برداشت، یہ نیت کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. مرنا ہر ایک کو ہے، موت کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے، مگر خوش نصیب ہے جناب خبیب ایسی موت آئی جو پروردگار نے اتنی نعمتیں عطا کی، خوش نصیب ہے جناب حاصل موت کو ہر ایک کو آنا، مگر ایسی موت جو خدا کی نعمتوں پہ نعمتیں نازل ہو رہی ہے. اب اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ پیغمبر سلام کرے اور تمام مسلمان محرم سیرت رسول لکھ رہے ہیں. تذکرہ ان کا ہو رہا ہے، عبید کا تذکرہ، جناب عاصم کا تذکرہ، کہ واپس واپس رسول و آل رسول ایسے ہی آقا کہ اگر کوئی صحیح ان کی غلامی کر لے وہ خود اتنی عزت دیتے ہیں، وہ خود اتنا شرف دیتے ہیں، وہ خود ایسا مقام دیتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. یہ بھی اسی غلامی کا صدقہ ہے کہ تذکرہ رسول کا ہو رہا تھا اور ساری گفتگو صحابیوں کے بارے میں ہوئی. تو یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ خالی کہانی سمجھ کر، خالی قصہ سمجھ کر، سن کر گھروں میں نہ جائیں، بلکہ یہ عزم لے کے جائیں، یہ ارادہ لے کے جائیں، یہ درد لے کے جائیں کہ جب خبیب و حاصل نے ان مشکل ترین حالات میں دین پہ عمل کر کے دکھا دیا تو ہمارے حالات ہمیں کتنے ہی مشکل لگے پھر بھی اتنے مشکل تو نہیں ہے. اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں یہ سارے واجبات، یہ سارے دین کے احکامات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. خدا کا وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش کرو دین کے لیے پھر دیکھو کہ کیسے تمہاری مدد آتی ہے. اور یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ جو پچھلی منگل کی تقریر کا آخری پیغام تھا وہی آج کا پیغام بن رہا، کہ پیغمبر عبادتوں ایک کاموں دین کو پھیلانے کا کام کتنا پسند. عبادتیں تو اسلام میں بہت ساری، پیغمبر کو یہ عبادت کتنی پسند کہ دین پھیلے. کہ ابھی یہ واقعہ ہوا محرم، یہ واقعہ ہوا، اور ایک طرح یہ سمجھیے کہ سفر کی پہلی تاریخ کو ختم ہوا یہ واقعہ، عبید شہید ہوتے ہیں سفر. اچھا یاد رکھتے چلیے گا کہ جنگ بہت 3 ہجری میں ہوئی تھی، اب 34 ہجری شروع ہو گئی. اگر اب ایک پیغمبر کا مزاج سمجھیے، پیغمبر کی پسند نا پسند کو سمجھیے. ہم مومن، ہمارا فریضہ یہ نہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی پسند نا پسند کو داخل کریں، ہمارا فریضہ ہے کہ جو خدا کو پسند وہ ہمیں پسند، جو رسول کو پسند وہ ہمیں پسند، جو امام کو پسند وہ ہمیں پسند. رسول کو کیا پسند ہے؟ آگے بڑھ، ابھی ابھی یہ واقعہ ہوا، اسی سفر کے شروع میں عبید شہید، کہ سفر کا درمیان آ گئے. اور پھر ایک مرتبہ اتنا ہی دردناک واقعہ ہوتا ہے بحر مہونہ کا واقعہ، وہ واقعہ کیا بالکل تقریباً ایسا ہے، عرب میں ایک علاقہ ہے نجد کا علاقہ، اور یہ آج کل بھی آپ ان حکمرانوں کو آپ عرب میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب نجد کا علاقہ ہے، جس میں ریاض کا علاقہ آتا ہے، یہ نجدی قبائل جو آج سعودی عرب میں حکومت کر رہے ہیں، موجودہ شاہ اور اس کے باپ کا تعلق بھی نجد سے، اور وہابیت جو شروع ہوئی وہ بھی نجد کے علاقے سے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی وہ نجد کا رہنے والا. خیر یہ تو اس صدی اور پچھلی صدی کی بات، 1400 سال پہلے چلے، سیرت رسول کا سلسلہ آگے بڑھا. پورا واقعہ تو اب نہیں آ سکے گا، گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کریں گی، لیکن بہرحال اتنا وقت بچتا اسے بھی زیادہ سے زیادہ سیرت رسول میں گزارا جائے. نجد کا علاقہ یہ مکی اور مدینے سے بہت دور ہے، ہم تو سمجھتے ہیں پورا سعودی عرب ایک ہے، ایسا نہیں جیسے پاکستان، پنجاب کا اور سرحد و بلوچستان عرب میں بھی کئی خطے. حجاز کا علاقہ وہ ہے جہاں رسول پیدا ہوئے اور جہاں مدینہ. نجد کا علاقہ وہ ہے کہ جہاں ریاض نامی شہر. اور پہلے زمانے میں یہاں کئی بڑے سخت قسم کے بدو قبائل تھے. یہاں پہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو کلاب کا. اس کا سردار تھا ابو الفرا اور اس کا ایک بھتیجا تھا عامر ابن طفیل. یہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور نوجوان خون میں جوش زیادہ ہوتا ہے. عامر ابن طفیل اپنے قبیلے کا سردار نہیں, سردار کا بھتیجا. ہاں چھوٹا تھا اس کا بھی گروہ ہے لیکن وہ بھتیجا. ایک مرتبہ پیغمبر کو اس نے ایک عجیب پیغام بھجوایا, عجیب پیغام. بعض روایتوں میں تو ہے کہ وہ خود آ کے پیغمبر سے بات کر کے گیا. یہ روایت علامہ مجید نے لکھی ہے بہار, لیکن عام تاریخوں میں ایک نہیں اس نے پیغام بھجوایا. جب رسول مدینے میں آ کر اسلامی حکومت قائم ہو گئی, وہ عامر ابن طفیل سردار کا بھتیجا عجیب پیغام بھجواتا کہتا ہے کہ اے محمد میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں. سردار کا بھتیجا اور ایک بڑا بھتیجا ہے اس کا, پیشکش میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں مگر دو شرطیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنا دو. یہ اعلان کر دو کہ تمہارے بعد میں جانشین بنوں. پیغمبر نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہی نہیں, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ رسول کا جانشین کون بنے. یہ شرط تو قبول ہوگی نہیں. کہا پھر دوسری شرط میری یہ کہ جتنے بھی صحرائی علاقے ان سب کے سردار تم بنے رہو اور جتنی بستیاں اور آبادیاں ان کا سردار مجھے بنا دو. اگر اپنے بعد نہیں بنا سکتے اپنی زندگی شیئرنگ کر دو حصے میں, آدھا عرب تمہارا آدھا ہمارا. پیغمبر نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے الٹا کر دیا بات. اچھا بستیاں تم رکھو جتنے صحرا ہے اسے مجھے دے دو. اعلان کر دو کہ میں سردار ہوں. دیکھیے کیسی حماقت والی باتیں ہو رہی, تب میں اسلام قبول کروں گا اپنے پورے قبیلے کے ساتھ. پیغمبر نے کہا ایسا اسلام کا یہی نہیں, اسلام کا مطلب یہ جھک جانا. یہ شرطیں لگا کے کون سا اسلام ہوتا. ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ شرطیں لگا کے اسلام قبول کرتے ہیں. اس مسئلے پہ عمل نہیں کریں گے, اس مسئلے پہ عمل نہیں کریں گے, باقی مسلمان. پیغمبر نے کہا یہ اسلام ہی نہیں چاہیے. نہیں تمہارا اسلام مجھے قبول نہیں, کوئی شرط بھی نہیں مانی جائے گی, بات ختم ہو گئی. ختم ہو گئی بات. اچھا اب چند مہینے یا چند سال گزر گئے. اصل جو سرکار قبیلہ ہے ابو البرا یعنی وہ ساتھی کا چچا, جب اسلام پھیلتا چلا گیا طاقتور ہوا, فرینڈ کو دو دفعہ شکست ملی, تو بھارت سرداروں کے بعد ایک ریاست تو ہوتی تاکہ یہ تو بڑی طاقتور حکومت ہے, اس سے تعلقات بنانا چاہیے. چنانچہ وہ مدینے میں آیا پیغمبر اسلام کے پاس. اور جو طریقہ یہ سردار بن کے آ رہا ہے, یہ عام آدمی نہیں آ رہا, توپے لے کے آئے, ہتھیے لے کے آئے, یہ سیاست یہی ہوتی. پیغمبر کے پاس گیا میں خدا قبیلے کا سردار. اچھا قبیلہ اس کا بہت بڑا پورا نجد کا علاقہ اس کے ہاتھ میں. کہا کہ میں وہاں کا سردار اور آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. اچھا پیغمبر کے پاس کافر سردار, مسلم سردار, یہودی سردار سب آتے. اور کیونکہ سردار دوسرے سردار سے ملنے گیا تو کہا کہ میں یہ تحفے لے کے آیا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ بسم اللہ آئیے بیٹھ کے بات کیجیے. تحفے نہیں قبول اس لیے کہ کافر اور مسلم کا ہتھیار میں قبول نہیں کرتا. اگر یہ چاہتے ہو تم کہ یہ ہتھیار میں قبول کروں تو اسلام لے آؤں. اس نے کہا اسلام تو میں نہیں لا سکتا ہوں, لیکن خیر کوئی مخالفت بھی نہیں ہے اسلام سے. میں مدینے میں کچھ دن آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا شوق کرو. وہ مدینے میں رہنے لگا. چند دن گزرے, اس نے حالت دیکھی مدینے والوں اور خصوصاً یہ دیکھا کہ مدینے والوں علم دین حاصل کرنے کا کتنا شوق ہے. گھیرے میں لیتے ہیں پیغمبر کو ہوا مسائل سوا جمع سب دین حدیث سلسلہ چلتا. اس میں بڑا اثر ہو, اسلام اب تک قبول نہیں کیا, اثر ہو. اس نے کہا اللہ کے رسول, اب سردار ہے, سردار کی تو بڑی مسلحت ہے. اللہ کے رسول اتنی اچھی اچھی باتیں آپ اور آپ کے ساتھی کرتے ہیں کہ میں اپنے فقیرے کو جانتا ہوں. اگر یہ لوگ ایسی باتیں وہاں کریں, میں مسلمان ہوں جانا ہوں مدینہ تو سارا مسلمان ہو جائے. اللہ کے رسول ایک میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے صحابیوں کی جماعت میرے قبیلے میں بھیجیں تاکہ وہ یہ ساری باتیں وہاں کریں اور میرا قبیلہ مسلمان ہو. اسی سفر کے مہینے کے شروع مکے سے ابتدائی کے خمیر شہید, اور اسی میں ایک اور علاقے کا شخص آ کے کہتا ہے کہ ہمیں بھی تبلیغ کے لیے کچھ ساتھی چاہیے. پیغمبر نے پہلے تو منع کیا اور عجیب جملہ کہہ کے منع کیا. پیغمبر نے کہا ہند اب کیا ہوں النجف، میں انی اخشى علیہم اہل النجف، میں ڈرتا ہوں نجد والے جو ہے نا ان پر مجھے بھروسہ نہیں، یہ گڑبڑ لوگ، یہ جو ہے شریر لوگ، یہ فتنہ پرور لوگ، یہ شرارت والے لوگ، یہ جملہ ہے پیغمبر، یہ نہیں کہا کہ جو وہاں قبیلہ نہیں، نجد والے جو نجدی لوگ ان سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے. اب برا سردار جیسا کہ اللہ کے رسول میں سردار قبیلہ ہوں، میری گارنٹی ہے کہ سب امان کے ساتھ رہیں گے، کوئی نقصان ان کو میرے قبیلے میں نہیں ہوگا، اور میں تو جا بھی نہیں رہا ہوں، میں یہی ہوں مدینے میں ہوں جب تک کہ یہ لوگ واپس آ کے اطلاع نہ دیں کہ کیا ہوا. اب ایک عام شخص بھی ہوتا تو اتنا جلدی دوبارہ اس طرح سے کسی گروپ کو نہ بھیجتا، ابھی ابھی 10 آدمیوں کا نقصان ہو چکا، مگر دیکھیے پیغمبر کو دین پھیلانے کا شوق کتنا، زیادہ سے زیادہ لوگ دین سیکھے اور سمجھے، پھر پیغمبر نے 40 صحابیوں اور ایک کتاب میں 70 صحابیوں کو بھیجا دیا، وہ تو سب سے یہ 70 شہید ہونے جا رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ تم جاؤ اور جا اس کے قبیلے کو اسلام کی دعوت، یہ کہہ کے پیغمبر بھجوا رہے ہیں اور دعا دے کے بھجوا دیں. جب یہ لوگ شہید، اب وہ وقت تو نہیں ہوتا رہا کہ شہادت کا واقعہ آ جائے، جب ان کی شہادت اطلاع رسول کو ملی تو اس کے بعد مدینے کا ماحول بدلا، لیکن کم سے کم اتنا تو ثابت ہوا کہ پیغمبر کے نزدیک افضل ترین نیکیوں اور عبادتوں یہ نیکی بھی شامل، کہ دین کو پھیلایا جائے. اسی وجہ سے سیرت رسول کی ہر تقریر کے آپ 2 منٹ صحیح، 3 منٹ صحیح، 5 منٹ صحیح، کچھ فضائل ضرور بیان ہوتے. آج بھی وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے، واقعہ اتنا کھلانی ہو گیا کہ تفصیل سے نہ صحیح، مگر 2-3 منٹ آپ کو زحمت دینا، کیونکہ اس سے عجیب بات کیا ہو، جیسے لوگ تعجب کرتے نماز کی فضیلت سے کوئی آدمی تقریر کرے اور نماز ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کے چلا جائے، لوگوں کو تعجب ہوتا، جب مسائل کی اور تبلیغ دین کی اتنی فضیلت ہے اور آج ہی اس ذکر کو نہ کیا جائے، اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہو. آپ کے 5 منٹ زیادہ لگ جائے کوئی بات نہیں ہے، مگر ذکر رسول کی مناسبت سے بیان ہو جائے. آج مجھے شروع میں صرف ایک چیز بتانا، دہر مؤنہ کا واقعہ نامکمل، جہاں یہ پتھر شہید ہونے والے اور بڑا عجیب واقعہ، اسی واقعے سے پھر دوسری جنگ یہودیوں سے ہوئی مسلمانوں کی، یہ 2 بڑے دلچسپ واقعات، ایک دردناک اور ایک واقعہ یہ کہ یہودیوں اور مسلمانوں کا میدان میں ٹکراؤ خیبر میں نہیں ہوا، اس سے پہلے شروع ہو گیا، وہ تفصیل آپ سنیے گا انشاءاللہ آئندہ مکل کو. 2-4 منٹ صرف اس وجہ سے کہ آج وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ تو میں کم سے کم 10 منٹ مسائل بیان کرتا ہوں. ایک بات جیسا ابھی بار بار آپ نے سنا کہ مسلمان بن جانا یا مومن بن جانا کافی نہیں، سمجھنا بھی پڑتا ہے کہ دین ہے کیا. اب ہمارے یہاں 2 مسئلے ایسے جس پہ لوگ خاصی غلطی کرتے ہیں. اچھا غلطی ان مانو گے کہ دیکھیے اسلام جو ہے وہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. کوئی بھی عبادت جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں اتنا ہی ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ عمل کرو. چنانچہ جب کبھی مجبوری آ جائے تو شریعت جو ہے احکامات کو بدل دیتی، وضو لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ مسئلہ تو بہرحال اکثریت جانتی کہ وضو ایک ایسا اہم ترین مسئلہ کہ جس میں جاہل مسئلہ کو بھی سامنے معافی نہیں دی. بہت سی غلطیاں ایسی کہ اگر آپ کو پتا ہی نہ تھا غلطی کے وقت، آپ کو نہیں معلوم تھا جب آپ کو غلطی کر رہے تھے، نہیں معلوم تھا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، 10 سال بعد پتا چلا، اسلام میں کوئی بات نہیں، وہ 10 سال کی ساری عبادتیں صحیح، ثواب اس کا کم ہو جائے، ثواب پورا نہیں ملے لیکن وہ دوبارہ انجام نہیں دینا. مثلا ہم نماز پڑھنے گئے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا لباس نجس، نماز پڑھ کے گھر میں آئے کپڑے بدلے دے کر آئے تو نجاست تھی، تو نماز نجاست میں نماز پڑھ لی، چلیے کہتے کوئی بات نہیں، کپڑے کی نجاست اگر ہے بعد میں پتا چلو، نماز کے وقت پتا نہیں تھا، وہ نمازیں صحیح، اسے دہرانا بھی نہیں، قضا بھی نہیں کرنا، یعنی اگر وقت نکل گیا تو قضا نہیں کرنا، اگر وقت باقی بھی کوئی بات نہیں، وہ نماز صحیح، کپڑے کی نجاست معاف ہے. اگر نماز پڑھتے وقت ہم کو اطلاع نہ ملی، اس وقت ہمیں بتانا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ جو نماز پڑھی جاتی اس میں یہ ضروری ہے کہ جو عربی الفاظ ہیں وہ صحیح طریقے سے بتاؤں، جسے قرت کہا جاتا، سمجھ رہا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں. پھر آ کر وہ سفید پڑھتا ہے سیر سے اور سیر سے, پتہ ہی نہیں کہ سواد کا تیس سال ہے تیس سال ہے, 50 سال بعد اس کو پتا چلے. اب کیا اسلام کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ساری نمازیں غلط, اس وقت تمہیں مسئلہ نہیں معلوم تھا, تم سمجھ رہے تھے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں وہ ساری نمازیں صحیح ہیں. ان کو دوہرانے کی ضرورت نہیں, آئندہ احتیاط کرو صحیح طریقے سے مسئلہ حاصل کرو. لیکن وضو ایک ایسی عبادت کہ جس میں جاہل مسئلہ کو کوئی معافی نہیں. ہم 30 سال تک وضو کرتے رہے اور ہم کو نہیں معلوم تھا مثلاً عورتوں کا مسئلہ, یہاں تو میں نیل پالش نہیں ہونی چاہیے, کوئی جان بوجھ کے غلطی نہیں کر رہے, صحیح نہیں, یہ مسئلہ نہیں معلوم. چنانچہ نیل پالش کے ساتھ وضو ہوتا رہا. یا مثلاً سر میں اتنا تیل لگا ہونا, یہ جو مسا میں رکاوٹ بنی, سر میں تیل تھا عیاشی نہیں کیا کہ مسا کے بعد اس کو صاف کرنا, اور غلطی جان بوجھ کے نہیں, لاگرمی مجبوری میں ہم غلط وضو کر دیا. دو دن کے بعد بھی پتا چلا کہ غلطی ہے, تو اب ہمارے سارے وضو غلط اور ان وضو کے نتیجے کی ساری نمازیں غلط. کپڑا نجس تھا بعد میں پتا چلا کوئی بات, جسم نجس تھا بعد میں پتا چلا کوئی بات, نماز کی قرآن غلط تھی بعد میں پتا چلا کوئی بات. حتیٰ یہ کہ یہ مسئلہ حج میں بھی چلتا, حج جس خاص لباس سے کیا جاتا ہے مردوں کے لیے احرام جسے کہتے ہیں, وہ نجس تھا ہم کو نہیں معلوم, ہم نے پورا تمام پر حج کر لیا, بعد میں پتا چلا کیونکہ معلوم نہیں تھا کوئی بات, صحیح ہے ساری عبادت. لیکن وضو میں اگر نہیں پتا مسئلہ اور غلط وضو ہو گئے وہ صحیح نہیں, وہ غلط. کیا مسئلہ نام ہے کوئی کا مسئلہ کہ جب آپ وضو کریں چہرہ دھویا سیدھا ہاتھ دھویا الٹا ہاتھ دھویا. ہم آگے کوئی فرماتے ہیں کہ الٹا ہاتھ دھونے کے بعد جب تک کہ آپ پورا وضو نہ کریں اس وقت تک ہاتھ کو چہرے پہ نہیں پھیر سکتے. بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ الٹا ہاتھ دھو لیا, مسا سے پہلے ایک مرتبہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا, یا سر کا مسا کر لیا, پیروں کا مسا کرنے جا رہے ایک مرتبہ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا. امام خمینی کیا تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. ہمارا کوئی چاہیے عمل اب ترن وضو کو باطل کر دے گا. ہاں کبھی مجبوری میں دوسری بات, یا اگر کبھی مسا کا پانی ہی ہاتھ پھیرا رہے روک جائے ہاتھ جبکہ وضو کے معاملات ختم نہیں ہوئی ہے, پھر تو واجب ہی ہے کہ داڑھی سے پانی لو. لیکن نہیں, اگر پانی ہے ہاتھ تو پریشانی نہیں, چہرے پہ ہاتھ دینا منع, اس لیے نیا پانی لگ جائے گا. الٹا ہاتھ دھونے کے بعد جو پانی ہے اسی پانی سے مسا کرنا, چہرے سے بھی بغیر مجبوری کے پانی نہیں لے سکتے. اچھا یہ بات نہیں معلوم, کئی مہینوں کے بعد پتا چل سارے وضو غلط. تو دیکھیے وضو اتنی اہم عبادت, اگر اس میں آپ نے لاعلمی میں بھی غلطی کر دی تو وہ معاف نہیں, وہ غلط ہے. اور وضو غلط ہوں گے تو جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ سب غلط, اتنی اہم عبادت ہے وضو. لیکن اگر کبھی مجبور ہیں آپ وضو کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے, اسلام نے کوئی بات نہیں, اس کے بدلے تیمم کر. اب یہ مسئلہ ہر ایک کو پتا کہ وضو جہاں ممکن نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سہولت جو اسلام نے دی اتنی آسان بات بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا. اگر وضو کرنا ممکن نہیں ہے تو تیمم کرو, لیکن اس کی بہت ساری شرائط. مثلا اگر وضو نہیں کر سکتے لیکن کوئی آدمی مل رہا ہے جو تمہیں وضو کروا سکتا, ایک تو یہ ہے کہ پانی ہی نقصان دہ ہے, خطرہ پانی کا نہیں پڑے جسم پر, وہ تو یقیناً تیمم کا مقام. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ ہم خود وضو نہیں کر سکتے, تو یہ نہیں کہ تیمم کرو, آدمی ڈھونڈنا پڑے گا جو آ کے ہمیں وضو کروائے. اور اس میں بھی کتنی تفصیل کہ وہ آدمی آ کے ہمارے ہاتھوں سے وضو کروائے, یہ بھی ممکن نہیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے وضو کرے, وہ بھی ممکن نہیں تو تیمم کا موقع آتا. تو یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں, ہمارے یہاں پاس اتنے مقدس لوگ ہیں کہ جہاں تیمم واجب ہو گیا وہ تیار نہیں ہو, وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھیں گے جب بالکل ٹھیک ہو جائے گی تب تو نماز پڑھیں گے. تیمم میں دل نہیں مانتا, یہ دل ہے کیا چیز یہ میری سمجھ میں نہیں آئی. نماز اللہ کے لیے ہے یا دل کے لیے, لیکن ہے ایسے لوگ جن کو تقدس کا حیدا ہو جاتا, بہت مقدس بہت کچھ تقدیل ہو, جن کے بارے میں امام خمینی نے کئی مرتبہ یہ جملہ کہا کہ احمق مقدس, بے وقوف مقدس, وہ ہمارے یہاں نمائندہ نے تیمم واجب کرنے کو تیار نہیں, وضو ہی کرنا ہے وہ نماز میں نمازیں پڑھ لیں گے. اور اس کے بعد کچھ لوگ سہولتوں کی جانب اتنی تیزی سے لپکنے والے کہ بس اتنا سن لیا کہ وضو نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر. ارے پورا مسئلہ تو سنو کہ وضو نہیں کر سکتے ہو تو اس کی تفصیل کیا, لیکن یہ غلطی بہت. اور اسی کا ایک جوڑی والا ایک مسئلہ اور وہ کیا, لوگوں کو یہ مسئلہ یاد ہے کہ اسلام نے نماز میں بھی اتنی سہولت رکھی کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو. بات بالکل ٹھیک, لیکن اس کی تفصیلات اگر ہمارے جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم سچ بیٹھ جائیں, بڑی اس کی تفصیلات ہیں. مثلاً اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں لیکن دیوار کے سہارے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے, یہ نہیں کہ بیٹھ کے نماز کی اجازت نہیں, دیوار کے سہارے کھڑے ہو جائیں. دیوار کے سہارے کھڑے ہو, اچھا آپ مسئلہ ایک مومن کا آیا کہ جی ہم تو مسجد میں نماز پڑھنے کے عادی, وہاں ہم کو دیوار نہیں ملتی اس لیے بیٹھ کے پڑھتے, مسجد میں نماز پڑھنا شروع, اس لیے کہ جماعت اور مسجد کی نماز مستحب اور دیوار سے سہارا لینا واجب, تو واجب کے ساتھ مستحب نہیں چھوٹے گا, مستحب کو چھوڑ. یعنی مسئلہ کیا ہو کہ اگر کوئی آدمی اصل مسئلہ ہے کہ مستحب کو جو ہے اس کی خاطر واجب کو نہیں چھوڑ سکتے, واجب کو بچانا, تو آغاز کو نے جملہ یہ لکھا کہ اگر جماعت اور مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے اور گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تو جماعت اور مسجد کی نماز باطل ہے, غلط ہے, گھر میں آ کے پڑھو تو کھڑے ہو کے پڑھ سکتے. کس طرح مسئلہ یہ کہ اگر کسی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, الماری کا سہارا ہے, دیوار کا سہارا ہے, اثار استک کا سہارا ہے, اور یہ سب بھی ممکن نہیں, تو کسی آدمی سے کہے کہ مجھے کھڑا کرو, اگر یہ ممکن ہے کہ کوئی آ کے پکڑ لے اور ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تو یہ بات ہے. ان تمام مرحلوں سے آپ گزر گئے اور کچھ ممکن نہیں ہوا تو بیٹھنے کی اجازت, یہ نہیں ہے کہ بس ذرا تھکن ہو, ذرا بیماری, ذرا کمزوری ہوئی اور بیٹھ گئے. کھڑے ہونے کی پہلے تو خود سے کھڑا ہونا, خود سے کھڑا ہو کہ ہونا ممکن نہیں, کسی کا سہارا, وہ ممکن نہیں تو کسی آدمی سے کہو کہ پکڑ کے کھڑا کرو, وہ ممکن نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھو. لیکن بیٹھ کے نماز بالکل مجبوری میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے, لیکن اس میں بھی یہ کہ اگر رکوع کھڑے ہو کے کرنے کی طاقت ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ گئے تو پوری نماز بیٹھے بیٹھے پڑھو, نہیں, الحمدللہ اللہ بیٹھ کے پڑھو, رکوع کے لیے کھڑے ہو جائے, اگر رکوع اتنی طاقت ہے کہ رکوع کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو دونوں کے بیچ میں رہتا. ایسا بھی نہیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی خاطر مر جائے کہ نہیں ہم کو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, وہ بھی نہیں. اور اتنا آسان کہ تین بنا لیجیے کہ ذرا سکن ہوگی, خاص کر کے آپ کی مثال آپ کے لیے نہیں, لیکن چونکہ آج کل مثلاً فلیٹ میں ٹکٹ مل رہا ہے, سینما کی لائن میں تین گھنٹے کھڑے ہو کے آئے, اب گھٹنے ٹوٹ رہے ہیں, اب نماز ہم بیٹھ کے پڑھیں گے, تو نہ اتنی سہولتوں میں جائیے نہ اتنی سختی میں جائیے, پورا مسئلہ سیکھ لیجیے کہ کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور کب بیٹھنے کی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے جیسا لوگوں نے مسئلہ بنا دیا, تو خیر یہ تو ایک تمہید تھی کہ وضو میں بھی سہولت تیمم کی ہے لیکن شرائط کے ساتھ, نماز میں بھی بیٹھنے کی اجازت ہے لیکن پہلے کھڑے رہنے کے تین مرحلے اس سے گزر جائے پھر بیٹھنے کا موقع آتا. یہی وجہ کہ اللہ کا رسول دیکھ رہا کہ خالی مسلمان بنا رہے تھے, اتنا یہ لوگ اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوں گے جب تک ان کو صحیح دین نہ سکھایا جائے. جناب پیغمبر ایک واقعے کے بعد دوبارہ بھی اپنے 40 صحابیوں کو خطرے کی جانب بھیج دیا, بات بہرحال دین سکھانے کی, اور دین سکھانا اتنی بڑی نہیں کہ اس کے خاطر یہ خطرہ مول لیا جا سکتا, لیکن ہاں یہ تاریخوں میں کہ جب اللہ کے رسول کو یہ اطلاع ملی کہ میں نے جن مسلمانوں کو منتخب کر کے بھیجا تھا کہ وہ دوسروں کو دین سکھائیں, ان کے ساتھ دھوکا اور انہیں مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا, پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور ایک مہینے تک متواتر نماز کے قنوت میں پیغمبر قاتلوں کا نام لے کے لعنت کرتے ہیں, ایک مہینے متواتر پیغمبر نے بد دعا کی اور قاتلوں پہ لعنت کی, اتنا غم ہوا پیغمبر اسلام ان کی شہادتوں کا جو دین سکھانے جا رہے ہیں, پیغمبر کو اتنے محبوب کہ طائف کے لوگوں نے پیغمبر کو زخمی کیا, پیغمبر نے ان کے لیے بد دعا نہ کی, عہد کے میدان میں پیغمبر کو زخمی کیا گیا ان کے لیے بد دعا نہ, لیکن جب اطلاع میں یہ جو دین سکھانے جا رہے ہیں ان کو شہید کیا گیا, اپنے دشمن کے لیے دعا بد دعا نہ کی, ان کے دشمن کے لیے دعا بد دعا کر رہا ہے اللہ کا رسول, تو ایسی شخصیت پیغمبر اسلام اس کے خاتمے سے کتنا کتنا ناراض اور کتنا غم ہوتا ہے اللہ کے رسول. اب سوچنے کی بات کہ جب یہ عام مسلمان بڑا اس کا مقام ہے لیکن بہرحال ہے تو یہ عام مسلمان ہی یعنی غیر معصوم ان کی شہادت پیغمبر کو اتنا ممکن کر دیتی تو جو پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں جگہ جگہ بکھرے نظر آ رہے ہیں ان کی شہادت نے پیغمبر کو کتنا ممکن کیا ہوگا. ارے ان کی شہادت نے پیغمبر کو کتنا رلایا ہوگا. جب ان 70 عام مسلمانوں کے قاتلوں پہ لعنت ہو رہی ہے تو کیا اللہ کے رسول نے اپنے جگر کے ٹکڑے کے قاتلوں پر لعنت نہ کی ہوگی؟ کیا اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا نہ کی ہوگی؟ ارے یہ عام مسلمان ہیں, ان کو پیغمبر نے بھیجا اور یہ گئے مقتل کی جانب. رسول مدینے میں ہے, ابتلا نے تو آتی ہے اور بد دعا کرتا ہے, مگر جو رسول کے جگر کے ٹکڑے ہیں ان سے رسول کو اتنی محبت ہے کہ رسول مدینے میں ہے, حسین کربلا میں ہے, شہادت کا وقت آتا ہے رسول مدینے سے کربلا پہنچ جاتے ہیں اور اس انداز سے پہنچتے ہیں کہ ام سلمہ کہتی ہے اس تک ہجری تھی اور 10 محرم تک دن آ گیا, میں اپنے معمول کے مطابق زہرین کی نماز کے بعد آرام کے لیے بستر میں گئی اور ابھی میں سو رہی ہوں کہ خواب میں میں نے خواب میں 50 سال بعد پیغمبر اسلام کو اس حالت میں دیکھا کہ ننگے سر ہیں, کڑے بان چاپ ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, پالوں میں پاپ پڑی ہے. میں گھبرا گئی, اللہ کے رسول جی آپ کی کیا حالت؟ روتے ہوئے کہا ام سلمہ ابھی میں کربلا کے میدان میں تھا, میدان کربلا سے یہاں آ رہا ہوں اور وہ وقت تھا جب میرے حسین کے گلے میں خنجر چلا اور میرے لال کا سر دو کے نیزہ پہ بلند ہوا. ام سلمہ کہتی ہے میری آنکھ کھلی, میں گھبرا گئی, یہ میں نے کیا سنا ہے؟ تصدیق کے لیے دور کے نہیں, وہ شیشی اٹھائی جس نے کھاتے شفا تھی, مگر اب وہ کھاپ کہاں, اب تو تازہ خون جوش مار رہا ہے. ارے ابھی میں رونا چاہتی ہوں کہ کان میں مجھے فاطمہ صغرا کی آواز آ گئی, نانی اتنا بتا دیجیے میرا بابا کس حالت میں ہے؟ اور میں نے دیکھا میری بچی روتے ہوئے کمرے میں آئی, نانی ابھی میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اس حالت میں کہ بابا کے ہاتھ میں میرا ننگا بھیا علی اکبر تھا اور بابا کا سارا جسم زخمی. ارے میرا بابا کس حالت میں؟ لیکن اس سے پہلے کہ ام سلمہ کوئی تسلی دے صغرا کی نگاہ کہاں کے شفا کے شیشی پہ پڑ گئی, تازہ خون نظر آیا, یہ ہماری نانی, مجھے جواب مل گیا, ارے میرا بابا مارا گیا, ارے میں یتیم ہو گئی. ہائے صغرا مدینے میں یتیم ہوئی مگر ایک جملہ کہنے کو دل کہتا ہے, کہ دادی بڑا خواب بڑا ہدام بڑی مصیبت کے آپ یتیم ہوئی لیکن ماتم تو کر لیا, ذرا کربلا کے اس یتیما کے بارے میں سوچے جو یتیم بھی ہوئی بابا کا ماتم بھی نہ کر سکی, کہیں سے تماچے کہیں سے گورے.
پروردگار پیغمبر اسلام کے گھرانے کے مسائل کا واسطہ تمام صاحبان ایمان اور ان کے گھرانوں اور خاندانوں کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرماؤ. پیغمبر کے جگر کے ٹکڑوں کے لاشوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن مرحوم کی اطال تمام کی مجلس عالیہ علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرماؤ. اس سیرت رسول کا واسطہ ہمیں دنیا اور آنے والی دنیا میں شفاعت رسول والے رسول نصیب فرما. پروردگار ان واقعات رسالت کے واسطہ ہمیں احکام دین اور سیرت رسول پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ کے انتماس ہے مرحوم محمد حسین حاجی عبداللہ کلیان کے اطالِ ثواب کے. اور ایک سورہ فاتحہ جملہ مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً یہاں کے طریقہ کار کے مطابق نائبین ایمان تمام نائبین